السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے ایک پولیس ہیڈ کوارٹر پر طالبان کے حملے میں 14 افراد ہلاک جبکہ 145 زخمی ہو گئے ہیں. بھارت کی طرف سے اپنے زیر انتظام جموں و کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کے حوالے سے پاکستان کے علاوہ چین کی طرف سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے، اور منصفوں کے بین الاقوامی کمیشن نے ایک بیان میں بھارتی اقدامات کی مذمت کی ہے. اور بھارت کے کنٹرول والے کشمیر کے مرکزی شہر میں کرفیو کے دوران ایک احتجاجی پولیس کے ساتھ جھڑپ میں ہلاک ہو گیا ہے. امریکہ کے معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اقتصادی اصلاحات کے لیے کی جانے والی کوششوں میں امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا. اور بدھ کے روز وزیراعظم عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں سیاسی اور عسکری قیادت نے شرکت کی. پاکستان کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو بدھ کے روز نیب نے گرفتار کر لیا ہے، اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف صدارتی ریفرنس کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر دیا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیو کے مزید 3 کیسز سامنے آئے ہیں. اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خارجہ سشما سوراج دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی ہیں، ان کی عمر 67 برس تھی. یہ 3 شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے ایک پولیس ہیڈ کوارٹر پر طالبان کے حملے میں 14 افراد ہلاک جبکہ 145 زخمی ہو گئے ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بدھ کی صبح ایک کار میں دھماکہ ہوا. دھماکہ کابل کے ایک پولیس ہیڈ کوارٹر کی چیک پوسٹ پر ہوا، جب صبح کے وقت اس مقام پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی. کار دھماکے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس اسٹیشن کو ان کے خود کش حملہ آور نے نشانہ بنایا. افغانستان کی وزارت خارجہ نے دھماکے میں 14 افراد کی ہلاکت اور 145 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ بھرتی کا دفتر انتہائی سیکیورٹی والے علاقے میں ہے اور وہاں نہ کوئی شہری ہوتا ہے نہ کسی کو جانے کی اجازت ہے. نائب وزیر داخلہ جنرل خوشحال سعادت نے ایک نیوز کانفرنس بتایا کہ 145 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 92 شہری ہیں. افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی کے مطابق پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر چیک پوسٹ پر ایک گاڑی کو روکا گیا تو گاڑی میں موجود حملہ آور نے گاڑی کو بم سے اڑا دیا. سیکیورٹی حکام کے مطابق کابل میں گزشتہ رات سیکیورٹی فورسز نے چھاپہ مار کاروائیوں اور آپریشن میں شدت پسندوں کے ٹھکانے تباہ کیے. واضح رہے کہ طالبان کی جانب سے حملے ایسے وقت میں بھی جاری ہیں جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ دونوں فریق 13 اگست تک کسی معاہدے پر پہنچ جائیں گے. امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا یہ 8واں دور ہے، جسے انتہائی اہم اور فیصلہ کن قرار دیا جا رہا ہے. بھارت کی طرف سے اپنے زیر انتظام جموں اور کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کے حوالے سے پاکستان کے علاوہ چین کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چین یونگ نے آج منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ بھارت کی طرف سے یک طرفہ طور پر اپنے داخلی قوانین میں تبدیلی کرتے ہوئے چین کی علاقائی خود مختاری کو نقصان پہنچایا ہے، جو ناقابل قبول ہے اور یہ کسی بھی اعتبار سے مؤثر نہیں ہو سکتا. چین نے خاص طور پر لداخ کو یونین علاقہ قرار دینے کی مذمت کی، اور بھارت اور پاکستان کو مشورہ دیا کہ وہ کشمیر میں حد بندی لائن کے آر پار گولہ باری اور جموں و کشمیر کی حیثیت کے حوالے سے احتیاط کا مظاہرہ کریں. تاہم بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے اپنے بیان میں کہا کہ لداخ کو یونین علاقہ قرار دینا بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. اخبار ڈان کی اطلاع کے مطابق منصفوں کے بین الاقوامی کمیشن نے ایک بیان میں ان بھارتی اقدامات کی مذمت کی ہے، جس میں جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت اور خود مختاری کو ختم کیا گیا ہے. اور کہا ہے کہ یہ لوگوں کو دیے جانے والے حق نمائندگی اور شرکت کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ نے اس ہفتے ایک بل کی منظوری دی تھی جو ہندو قوم پرست قیادت والی حکومت نے پیش کیا تھا اور جو جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کرتا ہے، جس سے علاقہ دو یونین ٹیریٹریز میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پاکستانی اخبار ڈان کی اطلاع کے مطابق بھارت کے کنٹرول والے کشمیر کے مرکزی شہر میں کرفیو کے دوران ایک احتجاجی پولیس کے ساتھ جھڑپ میں ہلاک ہو گیا۔ بدھ کے روز پولیس عہدیداروں نے یہ اطلاع دی ہے۔ کرفیو نے سری نگر میں نظام زندگی مفلوج کیا ہوا ہے۔ شہری جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ ایک پولیس عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اے ایف پی کو بتایا کہ ایک واقعے میں نوجوان نے پولیس کے ساتھ جھڑپ میں دریائے جہلم میں چھلانگ لگا دی اور جان دے دی۔ یہ واقعہ سری نگر کے پرانے علاقے میں پیش آیا۔ امریکہ کے معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اقتصادی اصلاحات کے لیے کی جانے والی کوششوں میں امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ امریکی سفارتکار نے یہ بات اس وقت کہی جب پاکستانی حکام نے امریکی وفد کو پاکستان حکومت کی طرف سے کی جانے والی اقتصادی اصلاحات، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق عالمی تنظیم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ اور بدھ کے روز وزیراعظم عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اس میں سیاسی اور عسکری قیادت نے بھی شرکت کی۔ اس کی تفصیلات بھی ہم جانیں گے اپنے اسلام آباد میں اپنے نمائندے سے۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو بدھ کے روز نیب نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایل این جی درآمد کیس میں ان کی ضمانت قبل اس گرفتاری میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ پاکستان کے اخبار ڈان کی اطلاع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے لیڈر مفتاح اسماعیل سابق وزیر اعظم، سابق وزیر پیٹرولیم اور قدرتی ذرائع، متعلقہ سیکرٹری اور دوسرے عہدیداروں سمیت ایل این جی کیس میں نیب کو مطلوب تھے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز ایزا نے اپنے خلاف صدارتی ریفرنس کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسا کی جانب سے دائر درخواست 300 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ اور صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیو کے مزید 3 کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد رواں برس ملک بھر میں رجسٹر ہونے والے پولیو کیسز کی تعداد 53 ہو گئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خارجہ سشما سوراج دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی عمر 67 برس تھی۔ انہیں منگل کو دل کا دورہ پڑنے پر نئی دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ تجارتی محاذ پر کشیدگی میں اضافے کے بجائے بات چیت کے لیے معاملات حل کرنے کا خواہش مند ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ستمبر میں چینی وفد کو مذاکرات کے لیے دورہ امریکہ کی دعوت بھی دے دی ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ تنقید کے باوجود ٹیکساس اور اوہائیو میں بدھ کو ان مقامات کا دورہ کر رہے ہیں جہاں گزشتہ ہفتے فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں 31 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ صدر ٹرمپ دورے کے دوران ٹیکساس کے شہر ایل پاسو بھی جائیں گے، جہاں کے سیاستدان اور سول سوسائٹی کے افراد صدر ٹرمپ پر یہ تنقید کرتے ہوئے سراپا احتجاج ہیں کہ ان کے تارکین وطن سے متعلق سخت موقف سے متاثر ہو کر حملہ آور نے لوگوں کو ہلاک کیا۔ امریکہ نے روس اور چین سمیت دیگر ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی حکومت کے ساتھ تجارتی روابط رکھنے سے گریز کریں۔ ایک روز قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی امریکہ میں موجود وینزویلا کے اثاثے منجمد کر چکے ہیں۔ شمال مغربی شام میں بدھ کے روز حکومت کے وفاداروں نے جہادیوں اور اتحادی باغیوں سے ایک قصبہ اور ایک دیہات چھین لیا۔ ایک جنگی مبصر کا کہنا ہے کہ اس شدید لڑائی میں تقریباً 30 جنگجو مارے گئے ہیں۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے شام کے شمال میں کرد ملیشیا کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔ امریکہ نے ترکی کے اس ممکنہ اقدام کی مخالفت کی ہے۔ روس کے لیے امریکہ کے صفی جان ہنٹسمین جونیئر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ہنٹسمین نے اپنا استعفیٰ منگل کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھجوا دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کی معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اقتصادی اصلاحات کے لیے کی جانے والی کوششوں میں امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ امریکی سفارتکار نے یہ بات اس وقت کہی جب پاکستانی حکام نے امریکی وفد کو پاکستانی حکومت کی طرف سے کی جانے والی اقتصادی اصلاحات سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ اس بارے میں بتا رہے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل۔
امریکہ کی قائم مقام معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسط ایشیائی امور ایلس ویلز ایک امریکی وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ہیں، جہاں منگل کو انہوں نے پاکستان کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق اس موقع پر مشیر خزانہ نے امریکی سفارتکار اور ان کے وفد کو پاکستانی حکومت کی طرف سے معاشی نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے اقتصادی اصلاحات کے پروگرام کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفد میں امریکہ کے محکمہ خزانہ کے عہدیدار بھی شامل تھے۔ بیان کے مطابق مشیر خزانہ نے امریکی وفد کو پاکستان کی طرف سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے کی جانے والی کوششوں اور اس حوالے سے درپیش چیلنجوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کا ذکر کرتے ہوئے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا کہ حکومت اس حوالے سے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے جون 2018 میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے مؤثر اقدامات نہ کرنے پر پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرتے ہوئے پاکستان کے لیے ایک ایکشن پلان تجویز کیا تھا، جس پر ستمبر 2019 تک عمل درآمد کر کے پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک عرصے سے پاکستان سے عسکریت پسند گروپوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے پر زور دیتا آ رہا ہے۔ تاہم پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر کا کہنا ہے
اب ہم کتنی حد تک اس میں جا سکتے ہیں، کتنے حد تک ان کی تسلی کر سکتے ہیں یہ الگ ایشو ہے، لیکن کاش کہ ہم پہلے اپنے انٹرسٹ پہ فوکس کر لیں اور ہم اس میں دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ جن کے اوپر ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے یہ ہمارے انٹرسٹ میں اب ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ایک زمانے میں شاید ہوں، لیکن ہر وقت تو نہیں ہوتا۔
تاہم پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی کا کہنا ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ نکلنے کے لیے امریکہ کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہوگا۔
اس وقت امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں افغان نیگوشیشنز کی وجہ سے، تو جو پریشر پاکستان پہ پڑے گا ایف اے ٹی ایف کا وہ پروپورشنٹ ہوگا تو ہماری نیگوشیشن امریکہ کی نیگوشیشن جو ہے، اگر نیگوشیشن جو ہے وہ ان دا رائٹ ڈائریکشن جا رہی ہوں گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایف اے ٹی ایف کا جو ہے وہ کم اس پہ کرٹیسزم ہوگا۔
ایلس ویلز پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ امریکہ کے بعد پاکستان کے سول اور عسکری حکام سے بات چیت کے لیے پاکستان کے دورے پر ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حیثیت کی تبدیلی کے خلاف واشنگٹن میں مختلف مسلمان تنظیموں کے اتحاد نے بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور کشمیریوں کو ان کے حقوق دینے اور تشدد بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان تنظیموں نے بھارتی سفارت خانے کے سامنے نماز جمعہ ادا کرنے کا بھی اعلان کیا۔ دوسری جانب پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور دیگر کمیونٹی کے افراد نے کشمیریوں کے حق میں ہفتے کو وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے اور انسانی حقوق کے حامیوں سے بڑی تعداد میں اس احتجاج میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ بھارتی حکومت کے اس فیصلے پر پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی ایک قرارداد منظور کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی فرقان۔ جی فرقان، بتائیے گا کہ کیا آپ نے دیکھا اسمبلی کے اجلاس میں؟
اور مختلف جو سیاسی رہنما ہیں اہم، انہوں نے آج کشمیر کے حوالے سے خطاب کیا۔ اس وقت جو ہے وہ خارجہ شاہ محمود قریشی اپنی اس بحث ہے جو دو روز کی اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اگر بھارت کو اتنا یقین ہے کہ وہ اقدامات عوام کی بہتری کے لیے اور عوام کے جو ہے وہ مطالبے کے اوپر اٹھائے گئے ہیں تو انہیں کرفیو دینا چاہیے کشمیر میں اور وہاں پہ جو فوج ہے اس کو ہٹا کے کشمیر میں سے فیصلہ لینا چاہیے کہ وہ بھارت کی یونین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ آج جو قومی سلامتی کی اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت, اس میں اہم فیصلے لیے گئے ہیں جس میں جو قابل ذکر فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ان کو کم کیا جائے گا. اس کے علاوہ تجارت اور دیگر فیصلے, اس وقت ووٹ کی تقریر جو ہے وہ پارلیمان میں جاری ہے. اس سے قبل وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے بھی جو ہے وہ خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت نے خود سے جو ہے وہ اس کو تنازع کی شکل دی ہے اور مقبوضہ کشمیر سے متعلق جو ان کا اقدام ہے وہ مجرمانہ فعل ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کا یہ اقدام جو ہے وہ عالمی سطح پر جنگی جرم کے تناظر میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا. انہوں نے یہ بتایا پارلیمان کو حکومت کی جانب سے اس معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھایا جا رہا ہے اس کی سلامتی کونسل میں اور اس کو جو ہے وہ عالمی جرائم کی جو عدالت ہے اس میں لے جانے کے اوپر بھی جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اور خطوط وغیرہ بھی لکھے گئے ہیں. اس سے قبل پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی پارلیمنٹ سے مسئلے کے اوپر خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک بڑا سانحہ ہے کشمیر کا اور کشمیر جو ہے وہ علیحدہ ہوتا جا رہا ہے اس کا ایک حصہ. انہوں نے اس کو بنگال سے تشبیہ دی. انہوں نے کیا کہا اور کن الفاظ میں اس کے اوپر اظہار خیال کیا یہ ہم آپ کو سنواتے ہیں.
آج دیا, آج کشمیر کا آدھا انگ ہمارا ٹوٹ چکا ہے. اس میں صرف ایک سلور لائننگ ہے. وہ سلور لائننگ کیا ہے کہ کشمیر کی اور انڈیا کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہی چلے گی, وہ آج کشمیر کی لیڈرشپ سب ایک جگہ آ گئی ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے انڈیا کا ساتھ دیا.
اس سے قبل وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دینے چاہیے اور اپنا سفیر اور ان کا سفیر واپس بھجوا دینا چاہیے. یہی مطالبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے بھی کیا اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ سفارتی تعلقات بھارت کے ساتھ احتجاجاً ختم کر دینے چاہیے. جی
بہت شکریہ علی فرقان آپ کا. جیسے کہ ابھی آپ سن رہے تھے علی فرقان ہمیں اسلام آباد سے بتا بھی رہے تھے کہ عمران خان کے صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں اہم فیصلے کیے گئے. ان فیصلوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم زحمت دیں گے سارا حسن کو. جی سارا بتائیے گا کہ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں.
جی خالد, آج اسلام آباد میں کافی مصروف دن تھا اس حوالے سے کہ ایک تو قومی اسمبلی کا اجلاس, مشترکہ اجلاس جاری تھا جس میں قرارداد پیش کی جانے والی ہے اب سے کچھ دیر کے بعد, لیکن اس سے چند گھنٹے قبل ہی قومی سلامتی کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جو کہ ایک ہائیسٹ فورم ہے جو ملکی اور داخلی سلامتی اور جو چیلنجز ہیں ملک کے حوالے سے. اس اجلاس میں چند بڑے اہم فیصلے سامنے آئے. وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان واگھا کے راستے انڈیا کے ساتھ جو بھی تجارت کرتا ہے اس کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو محدود ترین سطح پر لایا جائے گا, کیونکہ جو اعلامیہ جاری ہوا اجلاس کے بعد اس میں مزید اس پہ تفصیل نہیں بیان کی گئی کہ سفارتی تعلقات کو کس حد تک محدود کیا جا رہا ہے, کیا آپ نے سفیروں کو واپس بلایا جا رہا ہے یا ویزاز کے حوالے سے کچھ پابندیاں ہیں, لیکن اعلامیہ میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ پاکستان اس واقعے کے بعد بھارت کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو کم ترین سطح پہ لا رہا ہے. جبکہ یہ بھی اعلامیہ میں شامل ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہیں, باہمی تعلقات ہیں, ان پہ بھی نظر ثانی کی جائے گی. اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل, اقوام متحدہ کی جو سلامتی کاؤنسل ہے, اس کا اجلاس بلانے کے لیے بھی خط دیا جائے گا. پاکستان کی قومی سلامتی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ 14 اگست کے دن کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جائے گا. 15 اگست کو یوم جمہوریہ کو بلیک ڈے کے طور پر یعنی کہ سیاہ یوم سیاہ کے دن کے طور پر منایا جائے گا. خالد اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ کیونکہ پاکستان اور بھارت تعلقات کبھی بھی بہت اچھے نہیں رہے ہیں اور جب بھی تجارت اس میں آڑے آتی ہے جب بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں تو تجارت معطل ہو جاتی ہے. گوشت کا براہ راست اثر پاکستان کی منڈیوں یا بھارت کی منڈیوں پہ نہیں پڑے گا, یہ ایک علامتی فیصلہ ضرور ہے. پاکستان اور بھارت
کی
تجارت سے بھی بہت مضبوط نہیں ہے.
بہت شکریہ سارا آپ کا. تو یہ سارا حسن تھیں اسلام آباد سے جو اس اجلاس کی تفصیل بتا رہی تھیں جو عمران خان کی صدارت میں ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا. اس بارے میں اس موضوع پر ہم اپنے بھارت میں جو نمائندے ہیں ان سے بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے سہیل انجم کی ایک رپورٹ ہے. اور جیسا کہ ہم نے خبر بھی آپ کو دی کہ سابق وزیر خارجہ اور بی جے پی کی سینئر رہنما سشما سوراج کا منگل کے شب دل کا دورہ پڑنے سے نئی دہلی میں انتقال ہو گیا. اس بارے میں سہیل انجم کی رپورٹ سنتے ہیں.
سابق وزیر خارجہ سشما سوراج خطابت کی اپنی صلاحیت, انتظامی اہلیت اور عوام سے رابطہ کاری کی وجہ سے جانی جاتی تھیں. انہوں نے عدم صحت کی وجہ سے 2019 کا الیکشن نہیں لڑا تھا. 2014 میں نریندر مودی کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہونے سے قبل وہ بھی اس عہدے کی دعوے دار سمجھی جا رہی تھیں. وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے غیر ممالک میں پھنسے بہت سے بھارتی باشندوں کو وطن واپس لانے میں اہم کردار ادا کیا. وہ 1970 میں سیاست میں آئی تھیں. انہوں نے 25 سال کی عمر میں ہریانہ حکومت میں وزیر تعلیم کا منصب سنبھالا. وہ دہلی کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بھی رہیں. 2007 میں انہیں بہترین پارلیمنٹیرین کا ایوارڈ تفویض کیا گیا. ان کے انتقال پر صدر, نائب صدر اور وزیر اعظم سمیت متعدد سیاستدانوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے. امت شاہ, نتن گڈکری, روی شنکر اور رما دیوی نے ان الفاظ میں انہیں یاد کیا.
دیش بھر کی راجنیتی کے لیے بہت بڑی کھتی کہ انہوں نے چال چلن ویوہار اور چریتر سے ایک آدرش بھارتیہ ناری کی پرتیما بھارتیہ راجنیتی میں 25-30 ورشوں کا سمبندھ تھا. چھوٹے بھائی کے روپ میں سکھایا, پارٹی میں, سنگٹھن میں, سنسد میں, سرکار میں.
ان کا جو سروپ تھا دوسرے کا کلیان کرنے کا, سب سے زیادہ مہیلاؤں کے پرتی ان کا شردھا تھا, پریم تھا, ان میں ایک آتم وشواس تھا اور جو بھی کام کرتی تھی بڑی ہمت سے کرتی تھی.
سشما سوراج بھارت اور پاکستان کے مابین دوستانہ اور خیر سگالانہ تعلقات کی حامی رہیں. انہوں نے آخری مرتبہ دسمبر 2015 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. وہ اچھی اردو بولتی تھیں اور اپنی تقریروں میں اشعار کا استعمال کرتی تھیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور ہم نئی دہلی میں سہیل انجم سے بات کریں گے جموں کشمیر سے متعلق بھارتی حکومت کے حالیہ فیصلے پر. جی سہیل صاحب, ذرا بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اب؟
جی آج تو سب کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھی کہ جموں کشمیر کا لیفٹیننٹ گورنر کسے بنایا جائے گا, کیونکہ صبح یہ اطلاع آئی تھی کہ شام تک اس کا اعلان کر دیا جائے گا, لیکن ابھی اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. سمجھا جاتا ہے کہ حکومت انٹیلیجنس بیورو سے وابستہ کسی تجربہ کار اور سابق اعلیٰ عہدیدار کو یہ منصب سونپ سکتی ہے. میڈیا ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے کہ تلنگانہ کے گورنر ای ایس ایل نرسمہن کو کشمیر کا لیفٹیننٹ گورنر بنایا جا سکتا ہے. وہ اجیت دوبال کے قریبی مانے جاتے ہیں. اسی درمیان اجیت دوبل نے آج شوپیان کا دورہ کیا جو کہ اس وقت کشمیر میں ہے, اور وہاں انہوں نے سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے بعض مقامی افراد سے بھی ملاقات کی اور ایک تصویر میڈیا میں نظر آ رہی ہے جس میں وہ ایک گلی میں بند دکانوں کے سامنے چند افراد کے ساتھ پلیٹ میں رکھے ہوئے کچھ کھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. انہوں نے مقامی لوگوں سے امن قائم کرنے کی اپیل کی. اس کے ساتھ انہوں نے سیکورٹی فورسز کے ذمہ داروں سے اور مقامی پولیس سے بھی ملاقات کی.
بہت شکریہ.
جی
جی بہت شکریہ سہیل. ہم آپ کے ساتھی ریتل جوشی سے بھی بات کریں گے اس بابرے میں. تو آپ کا بہت شکریہ. اور ریتل جوشی سے بات کرنے سے پہلے میں ایک ساؤنڈ بائٹ سنوانا چاہوں گا. ریتل جوشی سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا ہے, تو ہم تھوڑی دیر میں ان سے بات کریں گے. اور ابھی سہیل انجم سے جو بات کر رہے تھے ہم جموں کشمیر سے متعلق بھارتی حکومت کے حالیہ فیصلے کے بعد, وہ بتا رہے تھے کہ کشمیر کا لیفٹیننٹ گورنر بنانے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اور کئی نام زیر غور ہیں اور یہ فیصلہ نہیں ہو پایا ہے کہ کس کو کشمیر کا لیفٹیننٹ گورنر بنایا جائے گا. تو ہم تھوڑی دیر میں ریتل جوشی سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو نئی دہلی میں ہماری نمائندہ ہیں, اور ان سے ابھی رابطہ نہیں ہو رہا ہے. और इससे पहले एक खबर भी मैंने पहले भी आपको सुनाई थी कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हैसियत की तब्दीली के ख़िलाफ़ वाशिंगटन में मुख्तलिफ मुसलमान तंजीमों के इत्तेहाद ने भारतीय सफारतखाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया है और कश्मीरियों को उनके हकूक देने और तशद्दुद बंद करने का मुतालबा किया है। इन तंजीमों ने भारतीय सफारतखाने के सामने नमाज जुमा अदा करने का भी ऐलान किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी कश्मीर और दीगर कम्यूनिटी के अफराद ने भी कश्मीरियों के हक में हफ्ते को वाइट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया है। अमरीका में भारत के सफ़ीर हर्ष वर्धन श्रृंगला ने कहा है कि कश्मीर को मुस्लिम अक्सरियती रियासत कहा जाता है, लेकिन भारत एक सेकुलर जमहूरी मुल्क है और किसी रियासत को मजहबी बुनियादों पर बनाना हमारे आइन के मुनाफी है। वो वाशिंगटन में थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन में मुनक़िदा एक नशस्त से खिताब कर रहे थे। इस नशस्त की तफसीलात बता रही हैं फायसा बुखारी।
तकरीब के बाद सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया में ये जिक्र किया जाता है कि भारतीय आईन की शिक 370 और 35A को मंसूख करना गलत है, क्योंकि कश्मीर भारत के ज़ेर इंतज़ाम वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी। मजहब को बुनियाद बनाकर किसी रियासत का क़याम भारत की सेक्युलर रवायात के खिलाफ है। यहाँ वो कह रहे हैं कि 1947 में जब हमने आज़ादी हासिल की तो उस वक्त भी हमने मजहब की बुनियाद पर बरे सगीर की तकसीम की मुखालिफत की थी, जबकि पाकिस्तान इसी बुनियाद पर बनाया गया था। इसीलिए मजहब की बुनियाद पर रियासतों की तश्कील को हम नहीं मानते, ये भारत की सेक्युलर जमहूरी रवायात के मुनाफी है। भारतीय सफीर ने कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म करने को भारत का अंदरूनी इंतजामी मामला करार देते हुए कहा कि भारत में रियासतों की तंजीम नौ का अमल कोई नई बात नहीं।
इट इज समथिंग दैट डज नॉट इन एनी वे टच अपॉन और अफेक्ट द लाइन ऑफ कंट्रोल।
उनका कहना है कि ये इकदाम किसी तौर भी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं और ना ही ये दीगर रियासतों से हमारे ताल्लुकात पर असर अंदाज होगा। ये भारत का अंदरूनी मामला है। भारत में रियासतों की तंजीम नौ का तस्वीर नया नहीं है, इससे पहले भी 12 मरतबा ऐसा किया जा चुका है। भारत के सफीर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस इकदाम से कश्मीर में बैरूनी सरमायाकारी मुमकिन हो सकेगी।
A lot of the developmental funds that have been provided by the center have been exploited by a small group of individuals who have been politically connected in that state.
यहाँ वो कह रहे हैं कि मरकज से बड़े पैमाने पर फंड्स कश्मीर के लिए मुख्तस किए जाते थे, लेकिन उन्हें अवाम तक पहुँचाने के बजाय चंद सियासी शख्सियत उनका गलत इस्तेमाल कर रही थी। भारतीय आईन की शिक 370 और 35A को मंसूख करने की एक वजह यह भी है कि इसकी वजह से कश्मीर में बैरूनी सरमायाकारी की ममानियत थी। इसे खत्म करने के बाद प्राइवेट सेक्टर की सरमायाकारी से वहां तरक्याती कामों में तेजी आएगी। ताहम दूसरी जानब भारत में सियासत और मुख्तलिफ शोबहाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है द वायर के बानी मुदीर सिद्धार्थ वर्धराजन।
ये एकदम हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ जाता है। आपने न सिर्फ 370 को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है और आपने कश्मीर की जो अपनी असेंबली है उनसे आपने रेफर भी नहीं किया, जबकि आईन में लिखा गया है।
मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से आज भारत के मुख्तलिफ शहरों में दफा 370 को मंसूख किए जाने के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे किए गए। फायजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
दीगर बॉलीवुड हीरो से कैसे मुख्तलिफ हैं, जानिए फिक्रो फन।
खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी।
राजीव हरि ओम भाटिया यानी अक्षय कुमार का शुमार ऐसे अदाकारों में होता है जो अपने किरदारों और लुक के साथ किसी भी तरह का तजर्बा करने से घबराते नहीं। इंडस्ट्री में किसी भी गॉडफादर के बगैर अपना नाम और पहचान बनाने वाले अक्षय को एक वक्त था जब नाकेदीन ने पीस ऑफ फर्नीचर कहा। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आज भी जब वो अपनी पुरानी फिल्में देखते हैं और इस कमेंट के बारे में सोचते हैं तो वो क्या महसूस करते हैं, अक्षय का कहना था कि इन फिल्मों में उन्हें अपना आप पूरा शोरूम नजर आता है, न कि महज फर्नीचर का एक टुकड़ा।
दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार।
अपने 25 साल फिल्मी करियर में अक्षय ने मुतादिद हिट फिल्में दी जिनमें कॉमेडी, रोमांटिक और एक्शन फिल्में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका इमेज एक एक्शन हीरो ही का है। انہوں نے سوسائٹی کے اندر موجود کچھ اہم مسائل کو سامنے رکھ کر بھی فلمیں بنائی، جیسے ٹوائلٹ ایک پریم کتھا اور پیڈ مین.
تنو اتنا میں پیار کراں ایک پل وچ سابار کراں تو جاوے جے مینوں چھڈ کے موت دا انتظار کراں.
وہ آج کل متعدد پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں جن میں مشن منگل، بچن پانڈے، گڈ نیوز، ہاؤس فل 4، سوریا ونشی، لکشمی بوم اور کیسری شامل ہیں. فلمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سوشل ورک کے لیے بھی جانے جاتے ہیں. انہوں نے ملک کی خاطر جان قربان کرنے والے فوجیوں کے اہل خانہ کی مدد کے لیے ایک فون ایپ بھی لانچ کی ہے.
کہ تیرے لیے دنیا چھوڑ دی ہے، تجھ پہ ہی سانس آ کے رکے، میں تجھ کو کتنا چاہتا ہوں یہ تو کبھی سوچ نہ سکے.
سادیہ زیبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف صدارتی ریفرنس کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر دیا ہے. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ.
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے دائر درخواست 70 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صدارتی ریفرنس قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی ختم کرنے اور سپریم کورٹ کے فیصلے تک کونسل کی کاروائی روکنے کی بھی استدعا کی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف ریفرنس کو ذاتی طور پر چیلنج کیا ہے. درخواست دائر کرنے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ معاون وکیل کے ساتھ خود رجسٹرار آفس آئے. سینئر وکیل حامد خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جس تیزی سے ججز کے خلاف ریفرنس کی سماعت کر رہی ہے، لگتا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں ہیں.
لگتا تو یہ ہے کہ معاملے کو بہت زیادہ سنجیدگی سے جلدی جلدی چلایا جا رہا ہے، جس پر ہمیں بہت سارے تحفظات ہیں. تو واٹ از دیئر قاضی فائز صاحب والا کیس جو ہے، اس کی کیا ارجنسی ہے کہ آپ نے چھٹیوں میں ہی میں بھی سنتے رہنا ہے؟ کیونکہ سمجھیے چھٹیوں میں کوئی تیسری چوتھی پیشی کل پڑے گی. کل بھی میٹنگ ہے ایس ایس سی کی.
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر امان اللہ کنوانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ریفرنس کے خلاف ان کا احتجاج پہلے سے جاری ہے، اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد ہم بھی اس ریفرنس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے.
ہم نے آج ہمارے اجلاس تک کوئٹہ میں ہم نے اپنے اجلاس میں فیصلہ کیا ہم بھی اس ریفرنس کو چیلنج کریں گے. تو ہم لوگ بھی آج اس کے اختیار مجھے سپریم کورٹ کے ایگزیکٹو کمیٹی نے دے دیا ہے، میں بھی اپنی طرف سے فائل کروں گا انشاءاللہ کل یا پرسوں.
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی دائر کی گئی درخواست میں انہوں نے کونسل کی کاروائی کو ان کیمرہ رکھنے پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ اس اجلاس کی کاروائی کو ان کیمرہ رکھنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے درخواست کی کہ دونوں ریفرنسز کو ناقابل سماعت قرار دے کر ریفرنس مسترد کر دیے جائیں. سپریم کورٹ کے جج جسٹس فائز عیسیٰ پر اہلیہ اور بیٹے کی بیرون ملک جائیداد چھپانے کا الزام ہے، جس پر حکومت کی طرف سے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا، جبکہ ان کے خلاف دوسرا ریفرنس صدر عارف عربی کو خط لکھے جانے پر دائر کیا گیا ہے. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں حالیہ دنوں میں ایک بار پھر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جس سے شہریوں کے ساتھ تاجروں کو بھی اپنی سلامتی کے بارے میں تشویش لاحق ہو گئی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، کسی کو تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ اس بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں.
بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ایک مرتبہ پھر بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور 15 دنوں میں 3 دھماکوں میں 11 افراد کی ہلاکت اور 86 کے زخمی ہونے سے شہری اور تاجر اپنی سلامتی کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں. گزشتہ مہینے جولائی کے آخری ہفتے میں 2 اور اگست کے پہلے ہفتے میں صوبائی دارالحکومت میں 1 دھماکہ ہوا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان دھماکوں کے بعد شہر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. تاہم شہر کے تاجر اور دکاندار پولیس کے اقدامات سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے، انجمن تاجران بلوچستان کے ترجمان علادہ ترین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، ایسے موقعوں پر دھماکوں میں قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا کاروبار بھی مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔
دھماکے کی وجہ سے تقریباً 3-4-5 دن بازار پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، آج پورا بازار خالی خالی نظر آ رہا ہے، لوگ ڈر کے ہمارے کہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جا بجا ایف سی اور پولیس کی چیک پوسٹیں ہونے کے باوجود جہاں ایک آدمی جیب میں ایک چاقو لے کے نہیں گھوم سکتا، یہ دہشت گرد کہاں سے بم ساتھ لاتے ہیں اور یہاں بازاروں میں دھماکے کرتے ہیں؟
کوئٹہ میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں شیعہ ہزارہ برادری کا ایک شخص ہلاک اور 25 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ ڈی آئی جی عبدالرزاق چیما کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی سیل اے ٹی سی کے اعلی افسران دھماکے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث بیشتر گروپوں کو سیکیورٹی اداروں نے ختم کر دیا ہے، اب دھماکے کرنے کے لیے نئے گروپ پیدا ہو گئے ہیں،
نئے لوگ منظم ہو رہے ہیں، نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہمسائے ملک میں ان کے کیمپ ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ٹریننگز ہو رہی ہیں، وہاں پلاننگز ہو رہی ہیں، اور وہاں سے آرگنائز ہوتا ہے، اور ہم روکتے بھی رہتے ہیں، بہت کامیابیاں ہوتی ہیں۔ ہمارا فوکس یہ ہے کہ وہ بلوچستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، اور بلوچستان کے حالات خراب ہوں گے تو پاکستان کے اوپر کی جو ایک ریپرکشن آتی ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔
بلوچستان کی حکومت نے امن و امان کے لیے سالانہ میزانیے میں 44 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی ہے، اس میں سے آدھی رقم وفاقی ادارے ایف سی کو ادا کی جاتی ہے۔ ایک خطیر رقم بجٹ میں مختص کرنے کے باوجود صوبے میں اب تک مکمل امن و امان بحال نہیں ہوا۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ داری پولیس، فرنٹیئر کور بلوچستان اور دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے تیار کی گئی پولیس کی خصوصی فورس اے ٹی ایف کو سونپی گئی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
خیبر پختونخوا کے جنوبی بنو ڈویژن میں ایک ہی روز میں پولیو سے متاثرہ 4 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر محکمہ صحت کے حکام نے آئندہ 26 اگست سے صوبے کے مختلف اضلاع میں خصوصی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کی جنوبی بنو ڈویژن میں پولیو سے متاثرہ 4 اور مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے اس سال ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ افراد کی تعداد 53 تک جا پہنچا ہے۔ وزیراعظم کے انسدادی پولیو کے لیے فوکل پرسن بابر بن عطا نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا۔
جی بیسیکلی ضلع بنو میں 3 کیسز سامنے آئے ہیں، لیکن ڈویژن بنو جو ہے اس میں 4، کیونکہ شمالی وزیرستان جو ہے وہ بھی ہم بنو ہی تصور کریں گے، کیونکہ بنو کا وائرس جو ہے وہ صرف بنو کو نہیں بلکہ لکی مرخ اور شمالی وزیرستان میں بھی بچوں کو جو ہے وہ معذور کر رہا ہے پولیو وائرس کی وجہ سے۔
بنو ڈویژن کے علاوہ خیبر پختونخوا کی دیگر اضلاع چارسدہ، تورغر، شانگلہ، ڈیرہ اسماعیل خان، خیبر، ہنگو اور باجوڑ میں بھی پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تصدیق روا سال ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ پولیو کیسز شمالی پہاڑی ضلع تورغر سے آئے ہیں۔ انسدادی پولیو مہم سے منسلک حکام نے پچھلے ماہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع بشمول تورغر، شانگلہ، بنو، لکی مروت اور شمالی وزیرستان میں انسداد پولیو کی خصوصی مہم چلائی تھی، اور اس مہم کے دوران 15 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے گئے تھے۔ بنو میں کثیر تعداد میں پولیو سے متاثرہ کیسز کے سامنے آنے کے بارے میں بابر بن عطا کا کہنا ہے۔
سب سے بڑا جو پرابلم ہے بنو کا وہ ہے کہ وہاں پہ پیرنٹس بالکل ویکسین پہ ان کا ٹرسٹ نہیں ہے، وہ چھپ کے مارکنگ کر رہے ہیں، پولیو ٹیموں کو جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ سارا جو ہے ایک مسٹرسٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ تفصیلات میں جائیں ان پولیو کیسز کے، آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ کہ بچے نے پولیو کے خلاف قطروں کی ویکسین نہیں لی ہوئی، بلکہ کسی بھی بچے نے پیدائش کے وقت حفاظتی ٹیکہ جات کا کورس ہوتا ہے وہ بھی نہیں لیا ہوا، چاروں بچوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ دیکھو نا، یہ ایک شدید قسم کا جعلی اور جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے پیرنٹس میں۔
بنو میں کیسز کے سامنے آنے کے بعد بدھ کے روز پشاور میں ایک اعلی سطحی اجلاس میں آئندہ 26 اگست سے شمالی اور جنوبی اضلاع میں انسدادی پولیو مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں بابر بن عطا کے بقول انکاری والدین کو بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے پر راضی کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔
اس لیے حکومت پاکستان نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں ایک مجرب جو ہے وہ کیمپین چلا رہے ہیں، ایک مہم ہم چلانا چاہتے ہیں اطلاعات عامہ کی، جس کے ذریعے گھر گھر والدین کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ پولیو ویکسین جو ہے وہ کتنی اشد ضروری ہے ان کے بچوں کے لیے۔
پاکستان اور افغانستان افغانستان دنیا کے دو ایسے ممالک ہے جہاں پر اب بھی پولیو وائرس موجود ہے جس نے عالمی سطح پر صحت کے ماہرین کو پریشان کر رکھا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اگلے ہفتے امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقیں شروع ہو رہی ہیں اور اس کے پیشگی رد عمل کے طور پر شمالی کوریا نے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا ایک اور تجربہ کیا ہے. یہ تجربہ ایک ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب امریکہ کے نئے وزیر دفاع مارک ایسپر ایشیا بحر الکاہل ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
دو ہفتوں کے دوران شمالی کوریا کا یہ چوتھا میزائل تجربہ تھا. شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سرد پڑے ہوئے ہیں اور شمالی کوریا کی اشتعال انگیز کارروائیاں جاری ہیں. سینٹر فار امریکن پروگریس کے تجزیہ کار روڈی ڈی لیون کہتے ہیں
The clock is running and these missile tests are really not a step in the right direction on the part of North Korea.
وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور شمالی کوریا اپنے میزائل تجربات کو جاری رکھے ہوئے ہے. یقیناً اسے درست اقدام نہیں کہا جا سکتا. آخری تجربہ ایک ایسے موقع پر ہوا جب نئے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نیوزی لینڈ، جاپان اور جنوبی کوریا کا پہلی بار دورہ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے
While we take these launchings seriously, we monitor them. We try and understand what they're doing and why.
میرے خیال میں یہ مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے تجربات ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں کریں گے. ہم اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مذاکرات کے سفارتی دروازوں کو کھلا رکھا جائے. جزیرہ نما کوریا میں امریکہ اور جنوبی کوریا کمپیوٹر کے ذریعے تصوراتی فوجی مشقیں کریں گے. اصل فوجی مشقوں کو کم درجے پر لانے کے باوجود شمالی کوریا مطمئن نہیں ہے. امریکہ کی جانب سے اس رعایت کا شمالی کوریا نے مناسب جواب نہیں دیا ہے. فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز کے تجزیہ کار برٹلے بومین کہتے ہیں
So they're going to continue their winter training normal exercises per normal, not downgrading them in any substantial way, and yet they want us to completely end our...
وہ معمول کے مطابق موسم سرما کی اپنی فوجی مشقوں کو جاری رکھ رہے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی مشقوں کو کم سطح پر لے آئیں. یہ احمقانہ مطالبہ ہے اور ایسے میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا واقعی وہ کسی سمجھوتے کے بارے میں مخلص ہیں یا نہیں. ان تجربات کے باوجود امریکی حکام پر امید ہیں کہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کا نیا دور جلد ہی شروع ہونے والا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ٹرمپ آج بدھ کے روز اوہائیو کے شہر ڈیٹن اور ٹیکساس کے شہر ایل پاسو جائیں گے جہاں گزشتہ ہفتے فائرنگ کے دو واقعات میں 31 افراد ہلاک ہو گئے اور جہاں کے بہت سے شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو ان شہروں کا دورہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خود ان کے بیانات نے ملک میں تشدد بھڑکایا ہے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی.
وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہوگن گیٹلے نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ کا ان دونوں شہروں کا دورہ ویسا ہی ہوگا جیسا وہ اس سے پہلے ان دیگر علاقوں کا کر چکے ہیں جہاں فائرنگ کے ایسے ہی واقعات رونما ہوئے تھے. ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ اس سانحے کے فوری بعد امدادی کاروائیاں کرنے والے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کریں گے اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے. ان کا کہنا تھا
What he wants to do is go to these communities and grieve with them.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ متاثرہ برادریوں کے پاس جا کر ان کے ساتھ مرنے والوں کا سوگ منائیں، ان کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوں اور تعزیت کا اظہار کریں اور حقیقی طور پر ان لوگوں کے کام کو سراہیں جنہوں نے اس واقعے کے فوراً بعد اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگاتے ہوئے حملہ آور کو گرفتار کیا. تاہم صدر ٹرمپ کے اس دورے کے حوالے سے کچھ لوگوں کی طرف سے سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے غیر مناسب بیانات کے باعث کیا ان کا متاثرہ افراد کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کا کوئی جواز موجود ہے. الپاسو کے بیشتر ہسپانوی زبان بولنے والے شہری 22 جانوں کے ضیاع پر صدمے سے دوچار ہیں. ان میں سے دو شہریوں ارتورو اور روزی نے امیگریشن سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیانات کے باعث ان کے دورے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا
Es un falta de respeto para el inmigrante, para todo tipo de gente inmigrante como somos todos.
یہ ہم جیسے تمام امیگرنٹس کے لیے احترام کا اظہار نہیں ہے، نہ صرف امریکیوں بلکہ تمام امیگرنٹس کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ملک پر حملہ کر رہے ہیں۔ بہت سے دیگر لوگ صدر ٹرمپ کے دورے کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ دوسرے شہر ڈیٹن میں اتوار کے روز ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں 9 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ شہر کی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی میئر نان ویلی کا کہنا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی آمد کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
Look, I have no sense of what's in President Trump's mind at all, right?
میں یہ نہیں جانتی کہ صدر ٹرمپ کے ذہن میں کیا ہے۔ میں صرف یہ امید کر سکتی ہوں کہ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے وہ یہاں آ رہے ہیں کیونکہ وہ ہماری برادری کی ہمت بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں کاروباری منڈیوں کو منگل کے روز ایسے میں بحالی میں دقت کا سامنا کرنا پڑا جب دسمبر کے بعد یہاں سب سے بڑی تنزلی دیکھی گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چوٹی کے اقتصادی مشیر کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ کاروباری اور تجارتی تنازعات میں گہرائی لانے میں وائٹ ہاؤس کا ہاتھ ہے۔ اس میں مزید شدت اس وقت آئی جب چین نے اعلان کر دیا کہ وہ امریکہ سے زرعی اجناس نہیں خریدے گا۔ وائس آف امریکہ کے لیے آرش عرب آسادی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
سال کی بدترین تنزلی کے ایک روز بعد امریکہ کی مارکیٹیں غیر مستحکم رہیں۔ یہ تنزلی اس کے بعد آئی جب چین سے ناخوشگوار خبریں آئیں، بشمول اس کے کہ وہ اپنی کرنسی یوان کی قدر کم کر رہا ہے۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس کے اقتصادی مشیر لیری کڈلو نے بتایا کہ صدر ٹرمپ اب بھی چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔
The present view has always been that
یو ایس نیشنل اکنامک کونسل کے ڈائریکٹر لیری کڈلو کہہ رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم نے پورے بھروسے کے ساتھ تجارتی مذاکرات کیے ہیں، اور ہم اسی نیک نیتی سے چین کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری زرعی اجناس کی خریداری سے متعلق چین کی پالیسی پر مایوسی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ امریکی معیشت کے تحفظ کے لیے یہاں موجود ہیں، وہ امریکی معیشت کے دفاع کے لیے موجود ہیں۔ اس سے قبل چین کی کامرس کی وزارت نے اعلان کیا تھا کہ مقامی کمپنیوں نے امریکہ سے زرعی اجناس کی خریداری بند کر دی ہے۔ یہ اعلان صدر ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ ہفتے چین سے درآمدات پر مزید $300 بلین کے ٹیکس عائد کرنے کے فیصلے کے بعد کیا۔ پی این سی فائنانشیل سروسز کے سینئر ماہر اقتصادیات بل ایڈمز کہتے ہیں،
It's a tough year for agriculture in the United States. I think the effect of prolonged Chinese tariffs on US agricultural exports
امریکہ میں زرعی شعبے کے لیے یہ مشکل سال ہے۔ امریکہ کی زرعی اجناس کی چین میں خریداری پر ٹیکس کے دور رس اثرات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ چین کی حکومت اپنے مقامی خریداروں کو اندیا دے رہی ہے کہ وہ کہیں اور سے یہ اجناس خرید لیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ سے متاثرہ امریکی کاشتکاروں کے لیے وائٹ ہاؤس نے $16 بلین کا امدادی پیکج تشکیل دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ آئندہ سال بھی کاشتکاروں کی مدد کریں گے۔ ادھر پیر کے روز یو ایس ٹریجری نے چین کو کرنسی مینیپولیٹر یعنی کرنسی کی شرح میں چالاکی دکھانے والے ملک کا نام دیا، اور متنبع کیا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کو اس معاملے میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ منڈیوں میں اونچ نیچ کے علاوہ نہ صرف دنیا کی دو بڑی معیشتوں میں اقتصادی نمو کی رفتار سست کر رہی ہے بلکہ دنیا بھر میں اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بیجنگ سے ایک تجارتی وفد کی آئندہ ماہ واشنگٹن میں امریکی پالیسی سازوں سے ملاقات متوقع ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمال مغربی شام میں بدھ کے روز حکومت کے وفاداروں نے جہادیوں اور اتحادی باغیوں سے ایک قصبہ اور ایک دیہات چھین لیا۔ ایک جنگی مبصر کا کہنا ہے کہ اس شدید لڑائی میں تقریباً 30 جنگجو مارے گئے۔ حاما صوبے کا الاربائن گاؤں اور الزکات قصبہ بدھ کی صبح حکومت کے قبضے میں آ گیا۔ شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ادارے نے خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ گزشتہ رات کی لڑائی میں حکومت کے 10 وفادار اور اپوزیشن کے 18 جنگجو مارے گئے، جن میں 13 جہادی شامل ہیں۔ اس سے پہلے لیزا شلائن نے ایک رپورٹ بھیجی تھی جسے پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
ادلیب اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں لگ بھگ 30 لاکھ عام شہری، جن میں سے ایک تہائی بچے ہیں، تشدد کی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے رابطہ دفتر یا اوچھا نے رپورٹ دی ہے کہ ہر ایک کے لیے خاص طور پر بچوں کے لیے حالات انتہائی پریشان کن ہیں۔ شام کی حکومت کی فورسز جنہیں اپنے روسی اتحادیوں کی پشت پناہی حاصل ہے، شام میں باغیوں کے آخری مضبوط گڑھ ادلیب پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے سخت فوجی کارروائی کر رہی ہیں۔ اوچھا کے ترجمان جینس لیارکے نے کہا ہے کہ اس گرداب میں پھنسے بہت سے بچوں کو سوائے جنگ کے کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ ان کے الفاظ،
Our emergency relief coordinator Mark Lowcock spoke last week via video link to some of them and they told him that they were afraid, they were displaced and they and their schools were being bombed and they just wanted the bombing to stop۔
غامی امداد سے متعلق ہمارے رابطہ کار مارک لوکوک نے گزشتہ ہفتے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ان میں سے کچھ کے ساتھ بات کی تھی اور انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ خوف زدہ ہیں، وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور ان کے اسکولوں پر بمباری کی جا رہی ہے اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ بمباری بند ہو۔ اگر ان بچوں کی مایوس کن آوازوں کی کوئی اہمیت ہے یا ان میں کوئی وزن ہے تو مزید گولہ باری اور مزید فضائی حملے اور مزید تشدد غلط جواب ہے۔ یہ الفاظ تھے اوچھا کے ترجمان جینس لیارکے کے۔ اقوام متحدہ نے خبر دی ہے کہ صوبے ادلیب میں 440,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور گزشتہ اپریل سے اب تک کم از کم 450 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے بہت سے بچے تھے۔ جینس لیارکے نے کہا ہے کہ اس عرصے کے دوران اسکولوں، ہسپتالوں، مارکیٹس، عبادت گاہوں اور بہت سی اہم عمارات پر بمباری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اپنی ان این جی او پارٹنرز کے ساتھ مشاورت کر رہا ہے جن کی طرف سے وہ متحارف فریقوں کو یہ تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام جاری رہتا ہے یا نہیں، انسانی ہمدردی کا بین الاقوامی قانون کسی بھی صورتحال میں طبی مراکز کو ہدف بنانے کو ایک جنگی جرم قرار دیتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
دبنگ 3 کے سیٹ پر فون لانا منع ہے، تفصیل سنیے فکر و فن میں۔ بالی ووڈ کے مسٹر دبنگ کی اس سلسلے کی گزشتہ 2 فلمیں یعنی دبنگ اور دبنگ 2 باکس آفس پر خوب دھوم مچا چکی، جس کے بعد ان کے پرستار بے صبری سے اس کی تیسری کڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس فلم کی شوٹنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے سنا، دبنگ 3 کے سیٹ پر سیل فون لانے کی اجازت نہیں۔
من بلوان لاگے چٹان رہے میدان میں آگے۔
اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شوٹنگ میں رکاوٹ یا کام کے اوقات میں دھیان بٹ جانے کے سبب سلمان خان نے یہ فیصلہ لیا ہے، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ دبنگ 3 کی ہیروئن کی فرسٹ لک کو خفیہ رکھنے کے لیے کیا ہے۔ جیسا کہ ہر فلم ساز کے لیے اس کی فلم کے مرکزی کرداروں کی پہلی جھلک یا یہ کہ فلم میں وہ کس روپ میں سامنے آ رہے ہیں خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ سلمان خان بھی اپنے پرستاروں کی بے قراری کو قائم رکھتے ہوئے اسے خفیہ رکھنے کا ہر چارہ کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کسی کو بھی سیٹ پر سیل فون لانے کی اجازت نہیں دی۔ اس فلم میں سلمان کے ساتھ نظر آئیں گی مہیش منجریکر کی بیٹی سائی، جنہیں کہا گیا ہے کہ وہ پبلک پلیسز پر بھی جانے سے گریز کریں اور سوشل میڈیا پر بھی اپنی تصویریں مت لگائیں۔ وہ فلم میں کس روپ میں سامنے آ رہی ہیں، اس کے لیے فلم بینوں کو 20 دسمبر کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ سلمان نے دبنگ 3 کی ریلیز ڈیٹ یہی اناؤنس کی ہے۔
ہم یہاں کے رابن ہوڈ ہیں، رابن ہوڈ پانڈے۔ پولیس والے کو ٹھوکنے کا انجام پتا ہے کیا ہے؟ 21 سال جیل اور ٹھکائے الگ سے۔
اس فلم کی ایک خاص بات پربھو دیوا کی ڈائریکشن اور کوریوگرافی ہے۔ تقریباً ایک اشرہ قبل پربھو دیوا نے سلمان کی ایکشن فلم وانٹیڈ کی ڈائریکشن اور کوریوگرافی کی تھی، جس نے سلمان کے فلمی کریئر کو ایک نیا موڑ دیا تھا۔
یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا، اب تو سارے جہاں میں ہوگا، کیا میرا ہی جلوہ، میرا ہی جلوہ۔
دوسری خاص بات اس فلم میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ ساؤتھ کے معروف اداکار کیچا سدھیر اس میں ویلن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سلسلے کی پہلی دو فلموں میں ونود کھنہ نے چلبل پانڈے یعنی سلمان کے والد کا کردار ادا کیا تھا، اور اب جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، سبھی کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے کردار کا اب کیا بنے گا۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہیں ریکیپ میں دکھایا جائے یا کچھ اور تکنیک استعمال کی جائے۔
دغا باز رے ہوئے، دغا باز رے، تورے نینا بڑے دغا باز رے۔
پربھو دیوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب جب انہوں نے ہندی فلم ڈائریکٹ کی وہ بلاک بسٹر ہی رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دبنگ 3 باقی دونوں فلموں کے مقابلے میں شائقین کی توقعات پر پورا اترتی ہے، اور کیا پربھو دیوا اپنی روایت کو برقرار رکھ پائیں گے۔ اس سب کے لیے دسمبر کے آخری ہفتے کا انتظار کیجیے۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔ ورلڈ وائلڈ لائف کی جاری کردہ ایک حالیہ رپورٹ میں زمین پر موجود نو بنو حیات کی تیزی سے کمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر سن 1970 سے جانوروں، پرندوں اور سمندری حیات کی آبادی کی شرح میں تیزی سے کمی ہوئی ہے۔ ورلڈ وائلڈ فنڈ کی جانب سے جاری کردہ لیونگ پلانٹ نامی رپورٹ میں سنگین اور پریشان کن اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں۔ WWF کے نک سہرن کا اس بارے میں کہنا ہے کہ دنیا بھر میں سن 1970 سے 2014 تک پرندوں، مچھلیوں اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والے جانوروں کی آبادی میں 60% کمی ہوئی ہے۔ تازہ پانی میں رہنے والی آبی حیات کی تعداد میں 83% کمی ہوئی، اور یہ غیر معمولی شرح ہے۔ WWF کے فارسٹ یونٹ کی سربراہ کیری سی زیریو کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ کورائی ارض پر ان خوفناک اثرات کا سبب انسانی سرگرمیاں ہیں۔ کیری کہتی ہیں کہ اس انحطاط پذیری کے پیچھے کارفرما بڑی قوت انسانی سرگرمیاں ہیں، اور یہ بنیادی طور پر ہماری طلب کی وجہ سے، یعنی خوراک، توانائی اور پانی کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے پیچھے بھی انسانی سرگرمیاں ہی سب سے بڑی وجہ گردانی جاتی ہیں۔ تاہم اس رپورٹ کے مصنفین کہتے ہیں کہ ہم ان سے یہ سبق بھی سیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کیسے زہریلی گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے متحد ہو گئی تھی۔ مصنف سیزیریو کہتی ہیں کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا نے کیسے ماحولیاتی خطرے کے رد عمل میں سن 2015 میں پیرس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے ایک معاہدہ کیا، اسی طرح ہمیں عالمی سطح پر لوگوں اور فطرت کی خاطر ایک معاہدے کی ضرورت ہے۔ سیزیریو کہتی ہیں کہ بڑے پانڈوں کی نسل کی بحالی کی کامیابی اور جنگلوں میں شیروں کی تعداد میں اضافہ یہ بتاتا ہے کہ ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ معدوم ہوتی ہوئی نسلوں کی بقا کے لیے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ نے حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کنونشن آن بایولوجیکل ڈائیورسٹی سن 2020 سے موسوم معاہدے پر دستخط کریں۔ WWF کا کہنا ہے کہ زمین ہمیں خوراک، ایندھن اور توانائی جیسے تمام وسائل فراہم کرتی ہے، اور اگر ان وسائل کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے تو پھر ان زمینی وسائل کی مالیت 1,250 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے جن سے بے پناہ قدرتی وسائل کو آئندہ آنے والی نسلیں بھی استعمال کر سکیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جو گل۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے، اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔